أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا صلوات بھیجئے محمد علی محمد آپ سے درخواست گزار ہوں مرحوم سید مقبل حسین نقوی مرحوم ارباب فاطمہ بیگم و سید افضال حسین نقوی اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد سے بہتر انداز میں بلند آواز سے سلوات دیجیے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا اللہ نے دین کا راستہ معین کر دیا بتا دیا اور یہی وہ حکم ہے جو دیا گیا جناب نوح کو ما وصی بہ نوحا جس کی وصیت کی گئی نوح کو الذی اوحینا الیک اور یہی وہ بات ہے جس کی آپ کی طرف بھی وہی کی گئی ہے حبیب آپ کو بھی یہی وہی کی گئی اور یہی نہیں ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ یعنی تمام انبیاء کو ہم نے اسی شریعت کا حکم دیا اسی دین کا حکم دیا کوئی الگ الگ دین کسی کا نہیں تھا ایک ہی دین تو ہم نے خلاصہ عرض کر دیا کہ فرق کیا تھا ایک سفر ہے ایک تسلسل ہے وہ سفر کی طرف حوالہ ہے باقی اس سے قرآن مجید نے پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا کہ تمام کا تمام سب کی ایک ہی دعوت ہے ایک ہی دین کی طرف سب بلا رہے ہیں مرحلے وار بلا رہے ہیں جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے آگے لے کر چل رہے ہیں اور بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ نقیم الدین دین کو قائم کرنا دین کے راستے پر رہنا ولا تتفرقوا فیہ اور اس میں تفرقہ پیدا نہ ہونے پائے اس پہ تفرقہ نہ پڑنے پائے تفرقہ نہ ڈالنے پائے اسی پر ہم نے موضوع کل آپ کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ فرقے کیسے وجود میں آتے ہیں اور جو مشہور مشہور فرقے ہیں ان کی تاریخ تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے جب کہیں سے کوئی آواز آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے چاہے اس کو نہیں معلوم جو پکار رہا ہے مگر کوئی نہ کوئی فکر کار فرما ہے یعنی اس کے اس آواز کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ کام کر رہا ہے یہ بڑی ایک اچھی سی مثال ہمارے ہاتھ آ گئی ہے کوئی اس کے پیچھے بہت ایک ماسٹر مائنڈ ہے کوئی ایک ذہن ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں یہ کیسے وجود میں آیا تو اس پر انشاءاللہ چلے گی بات مگر پہلے اپنے سے ہی شروع کریں گے ٹھیک ہے نا پہلے بات ہو جائے شیعہ کی اس کے بعد پھر دوسروں کی بات ہوگی آج پوری توجہ رہے آپ کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ایک مجلس میں وہ حق ادا ہو جائے حق تو ادا کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن کسی طرح حق ادا ہو جائے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ شیعہ ہے کیا کہاں سے آیا شیعہ ہم نے بنایا انسان نے بنایا اللہ نے بنایا رسول نے بنایا شیعہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے نا قرآن مجید کے حوالے سے پہلے بات کریں گے بعد میں پھر واقعہ پہلے پتہ چل جائے کیونکہ شیعوں کی تاریخ عموماً جو یہ ادیان عالم کی تاریخیں لکھتے ہیں ان سب کی گاڑی یہاں جا کے رکتی ہے کوئی کہتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں یہ وجود میں آئی کوئی کہتا ہے بنو امیہ کے زمانے میں اور کوئی بہت ہم سے ہمدردی کرتا ہے تو کہتا ہے صاحب ظلم و جبر کے نتیجے میں ایک پروٹیسٹنٹ ٹائپ کا فرقہ یہ وجود میں آیا اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو شیعہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پروٹیسٹنٹ عیسائی میں پروٹیسٹنٹ تھا نا احتجاجی فرقہ یہ ایک احتجاجی فرقہ ہے تو اس پہ ہمارے لوگ بھی کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم اور جبر کے نتیجے میں شیعہ پیدا ہو یعنی بعد میں اس کا مطلب یہ اقرار کر رہا ہے کہ بعد میں بنی امیہ کے زمانے میں شیعہ پیدا ہو اور کوئی پیچھے جاتا تو کہتا ہے کہ نہیں وہ تیسرے دور میں دو گروہ بن گئے تھے شیعان علی اور شیعان فلاں ٹھیک ہے پہلے یہی نام تھے سوال تو ہم بعد میں دوسروں پہ رکھیں گے کہ دوسرا نام کہاں سے آیا اب اپنے نام کی پوری تاریخ آپ کو بتا دوں گا آج انشاءاللہ ذہنوں میں رہے گی, جو ذرا سا بھول جائے وہ دوبارہ سی ڈی لے کے دیکھ لے. اور دیکھیے آیات میں بہت ساری ذہن میں رکھ کے لایا ہوں یاد کر کے, لیکن اگر کہیں نمبر ومبر بھول گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا, میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ اگر کہیں نمبر بھول گیا کسی آیت کے تو میں دیکھ کے بتا دوں گا. کیوں, میں چاہتا ہوں کہ صحیح بات آپ تک جائے, گھر جا کے آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب وہ آپ مولانا نے تو فلاں آیت نمبر بتایا تھا اور آیت نمبر یہ نکلا, یا ڈھونڈتے رہیں. تو اس لیے اگر دیکھ لوں, ویسے تو ذہن میں ہے میرے, لیکن اگر میں ذرا سا نکال کے دیکھ لوں تو اس کو امتحان کا کمرہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا نقل کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ, یہ نقل نہیں کہلاتی, بلکہ یہاں تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ایران عراق میں تو بڑے سے بڑا آیت اللہ بھی جب بیٹھتا ہے مجلس پڑھنے یا درس دینے تو وہ کاغذ لے کے بیٹھتا ہے سارے سامنے. کیوں؟ اسی احتیاط کی خاطر بھیجتا ہے, بیٹھتا ہے وہ لے کے کاغذ, کہ خطابت کا جادو جگانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک حقائق کو پہنچا دیا جائے. اصل مقصد یہ ہے نا, کل میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا سا سنتی انداز سے ہٹ کے ان مجالس کو سنیے گا تاکہ جو صحیح بات آپ تک پہنچانا چاہیے وہ پہنچ جائے. تو اس میں برا مت مانیے گا کہ یہ کیا ہوا صاحب, یہ پہلی بار دیکھا کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سبق بھول گئے, سبق یاد نہیں. سبق کی بات نہیں, بات یہ کہ آپ کو صحیح بات پہنچانا مقصد ہے تاکہ کچھ ثواب ہمیں بھی مل جائے. مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, پروردگار ہمارے آپ کے سارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حق کو جس نصرت کی ضرورت ہے وہ نصرت کرنے کے قابل بن جائے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی اور سر بلندی کے لیے صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. قرآن مجید میں 10 مقامات پر یہ مادہ استعمال ہوا تشیع کا, یعنی یہ مادہ تشیع سے, شیعہ شیعہ شیعتی تشیع, یہ لفظ 10 مرتبہ 10 آیات میں استعمال ہوا. آئیے دیکھیں کس کس معنی میں استعمال ہوا. پہلے تو وہ دو آیات جن کا غلط ترجمہ کر کے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے, پہلے وہ دو آیات جن کا غلط ترجمہ کر کے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے. اس میں سے پہلی آیت ہے سورہ انعام 159 آیت. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ, ٹھیک ہے, اس کی آیت نمبر 159. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, کانوا شیعہ, شیعہ نہیں شیعہ, یہ آیت ہے, یہ کے اوپر زبر ہے, فتح ہے, شیعہ نہیں ہے, شیعہ مفرد ہے, شیعہ جمع ہے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, پہلے وہ اعتراض پیش کر دیں پھر باقی آیات پیش کریں. یہ دو آیت ہیں بس جن پر رکھ کر ہم پہ کتاب دیکھے قرآن مجید میں ہے کہ جنہیں دین میں تفرقہ ڈالا, فرقے فرقے ہو گئے اور شیعہ ہو گئے, حالانکہ یہاں شیعہ لفظ ہے ہی نہیں. دونوں جگہ جو دو آیات استعمال کی جاتی ہیں دونوں میں شیعہ کا لفظ ہے ہی نہیں. آیت کیا ہے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, من الذین فرقوا دینہم وکانوا, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے. شیعہ جمع ہے, مفرد نہیں ہے, لیکن خیانت بددیانتی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غلط کر دیا, جمع کو مفرد بنا دیا اپنے مطلب کے لیے تاکہ جاہلوں کو بے وقوف بنایا جا سکے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ انہیں دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے, حالانکہ وہاں لفظ شیعہ ہے ہی نہیں, وہاں کیا ہے شیعہ یعنی جمع کا ہے کہ گروہ گروہ بن گئے, ٹکڑیوں میں بٹ گئے, فرقوں میں بٹ گئے, یہ مطلب ہے شیعہ کا. شیعہ لفظ نہیں ہے, وہ کہاں کہاں ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو, لیکن پہلے سن لیجئے. دوسری سورہ روم 30 سورہ 32 آیت, وہاں بھی یہی بات ہے, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ وکل حزب بما لدیہم فرحون, یہ 32 آیت سورہ روم کی اور 30 سورہ, اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے. شیعہ یہاں بھی جمع ہے, مفرد نہیں ہے. شیعہ کیا ہے؟ مفرد ہے. شیعہ اس کی جمع ہے, گروہ گروہ, گروہوں میں بٹ گئے. اور بعد والے حصے نے آیت کے اور تشریح کر دی, وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, ان میں سے ہر گروہ, یعنی کسی ایک گروہ کا ذکر نہیں ہو رہا, ہر گروہ مست مگن ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے, یعنی ہر گروہ نے اپنے اپنے مطلب کی آیتیں لی, جیسے یہ دو آیتیں ہمارے خلاف لی اور اس میں مست و مگن ہو گیا کہ قرآن میں تو یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. حالانکہ یہاں لفظ شیعہ نہیں ہے, یہاں شیعہ, گھر جا کے پڑھ لیجیے گا اور ترجمہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ گروہ کے معنی ٹکڑیوں میں بٹ گئے, ٹکڑیوں میں بٹ گئے, بس یہ دو آیت, ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم آیات پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. اب یہ دو ذہن میں آ گئی, ایک سورہ انعام کی 159 آیت, ایک سورہ روم کی 32 آیت.
کہ جہاں یہی لفظ ہے ان الذین فرقوا دینہم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, اور دوسری جگہ من الذین فرقوا دینہم دین میں تفریقہ ڈالا وکانوا شیعہ, گروہوں میں بٹ گئے, 72 میں بٹے, 73 میں بٹے, 70 میں بٹے, یہاں سب کا ذکر ہے, کسی ایک کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دو آیتیں پیش کرنے کے بعد اب پہلے آپ کو شیعہ کا مطلب بتا دیں کہ شیعہ کا معنی ہے کیا, لفظ شیعہ کا معنی کیا ہے. شیعہ کا معنی ہے دوست, شیعہ کا معنی ہے ساتھی, شیعہ کا معنی ہے قوم, شیعہ کا معنی ہے گروہ. مولا کے اتنے سارے معنی کر لیے, شیعہ کے معنی نہیں ڈھونڈے. اتنے سارے معنی ڈھونڈ کے لیا کہ مولا کا معنی یہ بھی, مولا کا معنی وہ بھی, مولا کا معنی یہ بھی, مولا کا معنی آقا بھی, مولا کا معنی غلام بھی, مولا کا معنی دوست بھی, مولا کا معنی محبت کرنے والا بھی, پتہ نہیں کتنے مولا کے معنی نکال لیے. تو شیعہ کے معنی بھی تو نکالو نا, کہ کتنے معنی, اور میں تو سب معنی قرآن سے پیش کروں گا, باہر سے نہیں, موجم سے پیش نہیں کروں گا, راغب اصفہانی کے نہیں, بلکہ قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا. لیکن پہلے ایک اور آیت آپ کو پیش کر دیں, انا فرعون علا فی الارض, فرعون نے روئے زمین پر سرکشی کی. انا فرعون علا فی الارض و جعل اہلھا شیعا, اور کیا کیا اس نے, اہل زمین کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ تیسرا مقام جہاں شیعا کا لفظ استعمال ہوا. اب یہاں بالکل الگ معنی بن گیا کہ نہیں بن گیا, فرعون کے لیے آ رہا ہے کہ فرعون نے لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا, جیسے آج سامراج کر رہا ہے. انا فرعون علی فی الارض, سرکشی کی زمین پر. اسی لیے تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ چاہے تھوڑا سا صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجئے, آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے, مگر مفسر ہونے کا دعویٰ نہ کیجئے گا. مفسر ہونے کے لیے بہت سارے علوم پڑھنے ضروری ہوتے ہیں, ورنہ ہوتا یہ کہ جو ترجمے سے پڑھنے لگتا ہے سمجھتا ہے کہ میں مفسر قرآن بن گیا, ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. ایک صلوات اور عنایت فرمائیے. انا فرعون علی فی الارض وجعل اہلھا شیعا, فرعون نے سرکشی کی, اور کیسی سرکشی کی, اہل زمین کو, اہل ارض کو, یا اہل مصر کو, جہاں بھی حکومت تھی اس کی, جہاں تک حکومت تھی, ان کو کیا کیا, تقسیم کر دیا گروہوں میں, لڑاؤ حکومت کرو. یہ جو آپ محاورہ آج سنتے چلے آ رہے ہیں, قرآن نے پہلے پیش کر دیا بھائی. قرآن نے بتایا کہ فرعون نے پہلے کیا تھا کہ لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹا, تقسیم کیا, اور پھر ان پر مسلط ہو گیا شیعہ. اب آئیے آگے چلیے, اور ایک معنی آپ کو بتائیں. اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں, کس بات سے محبت کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ مومنین کے درمیان فحاشی کو عام کر دیں. ہے وہی مادہ تشیع, لیکن یہاں کس معنی میں, شائع کرنا, نشر کرنا. کہتے ہیں فلاں چیز معاشرے میں شائع ہو گئی, عام ہو گئی, عام کرنا. یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ پھیلاتے ہیں. تو یہاں پھیلانے کے معنی میں, یہاں نشر کرنے کے معنی میں ہے. قرآن مجید میں اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے, کوئی مترجم, کوئی مفسر اس کے سوا کوئی معنی نہیں کر سکتا اس آیت کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان الذین یحبون, یہ محبت کرتے کس بات سے, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ مومنین کے درمیان غلط کاموں کو رواج, مومنین کے درمیان بدکاری کو عام کریں. ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ مومنین کی آبادیوں میں بیٹھ جائیں اور نشے کی دکانیں کھول بیٹھے, معذرت کے ساتھ سن لیں گے نا, اس سے زیادہ سخت پڑ چکا ہوں صبح, تھوڑا سا سن لیں گے تو ذرا آپ کو حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آبادیوں میں, اپنی آبادیوں میں جا کے ڈیرہ بناتے ہیں یہ مومنین کی, اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں, بچوں کو, نوجوانوں کو, جوانوں کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں, ایک خواب جو دکھا دیا کہ بے فکر ہو جاؤ, ماتم کرتے ہو نا, مجلس سنو نہ سنو, وہ سننے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ بعض مجلسیں ایسی ہیں جسے سن کے تم خراب ہو جاؤ گے, جیسے مولوی حسن ظفر کی مجلس ہے, اس میں نہیں جانا, جاؤ گے تو خراب ہو جاؤ گے. سنو نہیں, ماتم کرتے ہو؟ او بابا عزاداری ہماری شان ہے، عزاداری سے کس سے انکار ہے؟ لیکن نسلوں کی تربیت، یہ حسین کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بچے تشیع کی امانت ہے نا، یہ امانت ہے نا ہمارے پاس، امام زمانہ کے سپاہی ہیں کہ نہیں؟ امام کی امانت ہے نا، ان بچوں کی تربیت ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کیونکہ میرے عزیز کا ہے، میرے عزیز کے ساتھ پیش آیا، سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نصیحت ہو جائے، اور کہیں وہ بھی سن رہا ہوگا، آج کل باہر بیٹھا ہے، خدا اس کو سلامت رکھے، ایمان کے راستے پر ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، کیونکہ بنیاد صحیح ہو تو بہکے ہوئے قدم بھی واپس پلٹ آتے۔ اس کے گھر والے ایک زمانے میں بڑے پریشان ہو گئے تھے، مجھ سے ذکر ہے کہ بابا یہ ان لوگوں میں بیٹھنے لگا ہے، جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اور بس عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اور جس قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول بنا دیا جاتا ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی اس کا شکار ہو گیا ہے، کیا کرے؟ میں نے کہا نہیں، کہیں نہیں جائے گا، یہ واپس ادھر ہی پلٹ کے آئے گا، بے فکر رہے، بنیاد صحیح ہے، مضبوط ہے، کہیں نہیں جائے گا، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بس وہ ماحول، جو دوست اور احباب ملے ان میں بیٹھ کے وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا، دین سے مطلب دوری کی باتیں، اپنے خیال میں بڑا دیندار اور مولائی بن گیا، لیکن دین سے کوسوں دور کا راستہ اس نے اختیار کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، دیکھا بالکل ٹھیک ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سارے عمل کو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، مجلسوں میں بیٹھ بھی رہا، ورنہ مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا کہ سب فضول ہے، بکواس ہے، چھوڑو بس، عزاداری کر لی، ماتم کر لیا، بے شک کر لیا، ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے بھائی، اس سے کوئی انکار تھوڑی ہے، لیکن اب اس کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے تو وہ تو غلط ہو جائے گا نا، اپنے بچوں کو خراب کر دیا جائے، گمراہ ہو جائے گا نا۔ لہذا اب وہ دیکھا کہ بالکل بدل گیا، ہوا کیا؟ کہتا بس ایک واقعے نے مجھے سیدھے راستے پہ دوبارہ واپس ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ اب اللہ اس کو سلامت رکھے، میں کوئی اشارہ بھی نہیں کر رہا، نام بھی نہیں لے رہا، سنے گا تو یقیناً خوش ہوگا، کیونکہ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، اور یہ تو اب ظاہر ریکارڈ ہوتی ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں پہنچی جائے گی اس کو بھی خبر، تو میں تو اس کی تعریف میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کب کب اسی طرح کی محفل لگی تھی، رات بس جیسے ہوتا ہے فلمیں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، صبح ہو گئی، اذان کی آواز کانوں میں آئی، جس گھر میں وہ بیٹھے تھے وہاں اذان کی آواز آئی، جب اذان کی آواز آئی اس نے ریموٹ سے وہ فلم بند کر دی، یہ اٹھا اور اس نے ریموٹ سے آف کر دیا، مووی جو چلے تو بند کر دے، بند کرو، تو ایک دم دوسرے جو تھے جن کے حلقے میں یہ گھیرا ہوا تھا، آپ پہچان لیں گے معاشرے میں، ایسا نہیں ان کو پہچاننا مشکل نہیں، ان کی حرکتیں خود اعلان کر دیتی ہیں کہ یہ کون لوگ، آپ کو پتا چل جائے گا، ایسا نہیں ہے پہچان، اتنے سادے نہیں ہیں آپ، سب پہچانتے ہیں، تو وہ بند کرتے، وہ ایک دم وہ حلقہ تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ بابا اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اب میں آپ جملہ برداشت نہیں کر پائیں گے جو انہوں نے اس بچے کو جواب دیا، اور جس سے وہ پلٹ کر واپس آ گیا صحیح راستے پہ، کہا کہ اس ملا کی یہ اذان سننے سے، یہ فلاں کی آواز کا جو گانا چلے اس کا سننے کا زیادہ ثواب ہے۔ جب انسان گمراہی کے غاروں میں گرتا ہے نا تو یہاں تک گر جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، وقتی لذت کچھ اور چیز ہے، آخرت کا سامان کہیں اور ہے، سمجھ میں آگے بات؟ لیکن اللہ نے اسی واقعے نے اس کو وہاں سے آیا، اس کے بعد اسے توبہ اللہ کی کہ بابا میں کن لوگوں میں پھنس گیا، اتنا بھی دین نہیں ہے ان کا، اتنا بھی دین ان کے بعد، جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے کہ سارے دین ان کے باپ کا، جو یہ کہیں گے وہ دین ہے، جو یہ کہیں گے تشیع ہے، جو یہ کہیں گے اسلام ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بس ان کی طرف دیکھیں، قرآن مجید نے، میں نے کہا نا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ملے آپ کو، پڑھو تو صحیح بابا، جا کے پڑھو تو صحیح کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، ان الذین، سورہ نور کی 19ویں آیت ہے یہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین میں جا کر ان میں بدکاریاں عام کرتے ہیں، غلط کام قرآن کر رہا ہے، کسی مولوی نے تھوڑی کہا، کوئی حدیث بھی نہیں کہ کہہ دو کہ غلط ہے، جعلی حدیث ہوگی، قرآن کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اور ان کا انجام کیا ہے؟ بس ان کے لیے عذاب علیم، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، دونوں جگہ سزا ملے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی، مومنین کے بچوں کو خراب کرنے کی سزا ملے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا، یا کس معنی میں آیا، شائع کرنا، نشر کرنا۔ اب آئیے تیسرا جگہ قرآن مجید نے کیا استعمال کیا، سورہ مریم 19ویں آیت غالباً, ورنہ آیت آپ دیکھ لیجیے گا, ہے مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ 19ویں آیت ہی ہے یا اس سے آگے پیچھے ہوگی. ثم لننزعن من کل شیعت ایہم اشد علی الرحمن اتیا, ثم لننزعن من کل شیعت, پھر ہم جز جز الگ الگ کر دیں گے ہر گروہ کو. اب یہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا, لیکن کس کے لیے استعمال ہوا؟ کہ الگ الگ کر دیں گے تمام انسانوں کو ٹکڑیوں میں, یہ تمام انسانوں کے لیے ہر گروہ کے بارے میں آیا کہ ہر گروہ کو ہم الگ الگ کر دیں گے. ثم لننزعن من کل شیعۃ, ہر گروہ کو الگ الگ کر دیں گے, یا شیعہ بے معنی کہا ہے گروہ, تمام انسانوں کے لیے کہ انسانوں کے ہر گروہ کو الگ الگ کر دیں گے. ایہم اشد علی الرحمن اتیا, اور پھر اس کے بعد جو نافرمان ہیں, نافرمانی میں شدید ہوں گے, ان سب کو ان سے جدا کر دیں گے, یعنی ان کے لیے عذاب الگ کر دیں گے. تو یہاں کس کے معنی میں ہے؟ سب جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو گروہ گروہ الگ الگ بنا دیں گے. ایک گروہ یہ بن جائے گا, ایک گروہ یہ, ایک گروہ یہ, ایک گروہ, بالکل شیعت, ہر گروہ کو الگ الگ عمومی معنی میں آیا. اب آئیے چوتھا معنی, ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور اے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھی ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے. اب وہ جو میں نے ایک معنی بتایا تھا یہاں پہ آ گیا, اس آیت کو نہیں پڑھیں گے کہ یہاں کس معنی میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, یہاں وہی جمع شیعہ, یہ چوتھی بار آیا شیعہ کا لفظ جمع کی صورت میں آیا, کہ ہر قوم میں ہم نے اپنے رسول کو, آپ سے پہلے بھی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا ہو. تو ابھی ایک معنی سمجھ میں آ گیا. اب پھر آئیے لفظ شیعہ پہ, ایک شیعہ وہاں پہ آ گیا, ثم لننزعن من کل شیعۃ. اب آئیے لفظ شیعہ, قرآن مجید میں کس کس کو کہاں کہاں شیعہ کہا گیا, تین آیتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ صافات کی ہیں کچھ آیتیں, اور سورہ قصص کی دو آیتیں, بلکہ ایک ہی آیت اس میں دو بار استعمال ہوا لفظ شیعہ. سورہ قصص میں ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد علی محمد. فوجد فیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ. اب ارشاد ہوا کہ جب موسیٰ بازار میں پہنچے, شہر میں داخل ہوئے, تو دیکھا فوجد فیہ رجلان, دو انسانوں کو, دو مردوں کو دیکھا, دو لوگوں کو دیکھا, دو افراد کو دیکھا, یقتتلان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو موسیٰ نے دیکھا ھذا من شیعته ہی, ایک ان کا شیعہ ہے. اب لائیے شیعہ کے معنی یہاں پر کیا ہیں. وہاں تو آپ نے اپنی مرضی کا جمع کو مفرد بنا کے کہہ دیا, وکانو شیعہ, کہ شیعہ بن گئے, دین میں تفرقہ ڈالا. یہاں کس معنی میں ہے؟ ھذا من شیعته ہی, ایک موسیٰ کا شیعہ, وھذا من عدوہ ہی, دوسرا دوسرے کا تھا, یعنی دوسرا قبطی تھا, فرعون کا تھا, ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. اسی آیت میں پھر تکرار ہوا, فاستغاثہ الذی من شیعته, بس اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا جو موسیٰ کا شیعہ تھا. سمجھ میں آیا؟ اب شیعہ کی جو میں نے معنی بتائے تھے, دوست, محبت کرنے والا, ساتھی, گرو, سب معنی میں آ گیا وہاں, اس معنی میں یہاں, اس معنی میں ھذا فاستغاثہ الذی من شیعته, جو موسیٰ کا شیعہ تھا. ہم نے تو نام نکال دیا, ہم نے تو بتا دیا نام کہاں سے آیا شیعہ. اب آپ بتائیے دوسرے نام کہاں سے آئے؟ تو ہی سے بھی نہیں, کوئی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا. ہم نے تو ثابت کر دیا کہ جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کو بھی قرآن نے کیا کہا, موسیٰ کا شیعہ. یہ موسیٰ کا شیعہ تھا, مسلمان نہیں کہا, کہ موسیٰ کا شیعہ. کیوں؟ مسلمان دین میں ہے, شیعہ اس گروہ میں ہے جو ساتھ ہوتا ہے. جو ساتھ دیتا ہے, ساتھ دینے والا. فاستغاثہ الذی من شیعته, موسیٰ کو آواز استغاثہ بلند کیا, کس نے استغاثہ بلند کیا؟ موسیٰ کے شیعہ نے. تو موسیٰ کے چاہنے والوں کو اللہ نے موسیٰ کا شیعہ بتایا. کہ موسیٰ کا شیعہ اور پیچھے چلے جائیں، جناب موسیٰ سے پیچھے جائیں، چلیے پیچھے آ جائیے۔ سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، کل میں نے اشارہ دیا تھا نا، آج اسی کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ سلام ہو نوح پر، عالمین پر، عالمین میں اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذلک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انا کذلک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمن مومنین، اور نو میرے مومن بندوں میں سے ہے۔ اس پر تو ہم پوری مجالس پڑھ چکے ہیں کہ مومن کون سی منزل ہے، بندہ ہونا کون سی منزل ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، میرے مومن بندوں میں بندہ ہونا مرتبے رکھتا ہے، اس پہ ہم پڑھ چکے ہیں، تکرار نہیں کریں گے، آپ کا وقت نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد ثم اغرقنا الاخرین، اب اس کے بعد جس نے بھی کہنا نہیں مانا معصیت کی، ان سب کو ہم نے، باقی جو بچے تھے اس کو غرق کر دیا، بچا لیا۔ اور اس کے بعد آیت ہے، عجیب بات کہتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ سورہ صافات 79ویں آیت سے لے کر 84ویں آیت، 79 سے لے کر 84 تک، جنہیں اردو کی گنتی نہیں آتی، سکھا دو اپنے بچوں کو اردو کی گنتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا 79 اور 89 میں کیا فرق ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو، سکھا دو، اپنی زبان نہ چھوڑو۔ آزاداری دنیا میں سب سے زیادہ اردو زبان میں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مادری زبان اردو ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزاداری کا جو لٹریچر ہے وہ کس زبان میں ہے۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو، اردو کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے، نہ پڑھنا آئے گی نہ کچھ آئے گی، رومن میں لکھے گا، انگلش میں نوحے لکھے ہوئے دیکھے میں نے بچوں کی ڈائری میں، کیونکہ اردو لکھنا ہی نہیں جانتے۔ اور فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اردو آتی نہیں، یہ فخر نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ فخر نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ جمہوری اسلامی کا صدر جاتا ہے نا، اسے کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی، فارسی میں تقریر کرتا ہے، یہ اقوام متحدہ کی مجبوری ہے کہ مترجم لا کے کھڑا کرو، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ، اتنے تو بن جاؤ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اللہ کا نہیں بنتا اپنا تو بن جا، اپنی خودی کو تو زندہ کر لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے انگلش آتی ہے کہ نہیں آتی، وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، تمہیں ضرورت ہے ترجمہ کرنے والا لے آؤ۔ لیکن یہاں دعوت آتی ہے تو جاتی ہے بھائی انگلش میں مجلس پڑھ لیتے ہیں آپ، کیونکہ بچوں کو اردو نہیں آتی، یہ فخر کی بات نہیں، یہ ذلت کی بات ہے۔ اپنی اس زبان کو جس میں عزاداری کا اتنا بڑا ذخیرہ، جب اردو نہیں رہے گی تو میر انیس کہاں رہے گا، مرزا دبیر کہاں رہے گا، غالب کہاں جائے گا، میر تقی میر کہاں جائے گا، اقبال کہاں جائے گا بیچارہ، اقبال کو سمجھتے نہیں لوگ اب، کیوں نہیں سمجھتے، کیونکہ زبان ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، زبان ہی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں، صرف اردو کے لیے نہیں بلکہ اپنی مقامی زبان، اپنی مقامی زبانوں کی بھی حفاظت کرو، تو اس میں زندگی ہے۔ جو مفہوم اپنی زبان میں اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہو، غیر کی زبان میں کیسے سمجھاؤ گے بھائی؟ سیکھنا غلط بات نہیں ہے، سیکھو، ضرورت ہے زبانیں کی، لوگوں کی زبانیں سیکھو، ترقی کرو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یہ سب میں نہیں منع کر رہا ہوں، یہ سب نہ کرو، انگلش میڈیم نہ پڑھو، سب پڑھو، مگر اپنی زبان کو، اپنی زبان کو نہ چھوڑو، اپنی زبان کو کسی حالت میں ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے جناب، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ اب جو مانا کرنا ہے آپ کو کر لیجئے، ہر مانا وہی نکلے گا جو میں بتا رہا ہوں۔ اور جناب نوح کے شیعہ تھے ابراہیم، یعنی جناب نوح کے دوست تھے ابراہیم، جناب نوح سے محبت کرنے والے تھے ابراہیم، جناب نوح کے گروہ کے آدمی تھے ابراہیم، جناب نوح کی جماعت کے آدمی تھے ابراہیم، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، جو نوح کا راستہ تھا وہی ابراہیم کا راستہ۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے نوح کے، تو اب بتائیے موسیٰ کے چاہنے والے ان کے شیعہ، اور جناب ابراہیم جناب نوح کے شیعہ، یعنی حزب، ان کی حزب کے، ان کی جماعت کے، وہ رسولوں کی جماعت ہو، انبیاء کی جماعت ہو، فکری جماعت ہو، یعنی جو فکر نوح کی تھی وہی فکر ابراہیم کی۔ بیٹا پانی، اللہ اکبر، 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 اللہ اک কর বলুন না আবাসিক সালাওয়াত আলাইহি ওয়া সাল্লাম। بات واضح ہوگی کہ شیعہ کا معنی کیا ہے، جہاں لفظ شیعہ آیا ہے وہ صرف چار مرتبہ آیا ہے، شیعہ لفظ شیعہ چار بار، پانچ ہی بار قرآن مجید میں نہیں، شیعہ چار بار استعمال ہوا، تشیعہ ایک بار استعمال ہوا، انت شیعہ فاحشہ وہ الگ استعمال ہوا، لیکن جہاں پہ لفظ شیعہ آیا وہ چار بار، چاروں جگہ میں نے آپ کو بتا دی، سورہ مریم دو بار، سورہ قصص اور سورہ صافات میں یہ چوتھی بار، انا من شیعته لابراہیم، اور بے شک ابراہیم بھی نوح کے شیعہ تھے۔ اب شیعہ کا جو معنی کرنا ہے آپ کر لیجئے، کہ شیعہ کا کیا معنی ہے قرآن میں، کسے کہتے ہیں شیعہ، اور ایسے تھوڑی ہے منصب ملا شیعہ ہونے کا، ابھی بات مکمل کہوں گی، ابھی ایک آیت باقی ہے سورہ صافات، یہ تو 73ویں آیت ہے، انا من شیعته لابراہیم، کیوں ملا یہ منصب، اس جا ربہ بقلب سلیم، کب یہ شیعہ کا درجہ ملا، جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو گئے، اس جا ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر یہ درجہ ملا کہ انا من شیعته لابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے، رسول الگ، خلیل الگ، شیعہ ہونا الگ ہے، ہر جگہ مفہوم بالکل الگ ہے، کہیں دوست کے معنی میں ہے، کہیں محبوب کے معنی میں ہے، کہیں محبت کرنے، کہیں حزب کے معنی میں، کلو حزب بما لدیہم فرحون، جیسے میں نے روم کا وہاں سورہ روم کی آیت کی تلاوت کی تو وہاں شیعہ کے معنی کیا آ رہا ہے، حزب کے معنی میں آ رہا ہے، جماعت کے معنی میں آ رہا ہے، تو قرآن مجید میں لفظ شیعہ ملا کس معنی میں ملا، موسیٰ کے چاہنے والے ان کے شیعہ، اور ابراہیم جناب نوح کے شیعہ، قرآن مثالیں دیتا ہے، تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں، جزیات میں قرآن نہیں جاتا، کیونکہ آیات ہیں 6500 سے کچھ لگ بھگ نا، تو قیامت تک کے لیے اصول بتائیں، اصول تو بس معلوم ہو گیا نا، کہ جو نوح کا چاہنے والا ہے وہ نوح کا شیعہ، جو ابراہیم کا چاہنے والا ہے وہ ابراہیم کا شیعہ، جو موسیٰ کا چاہنے والا ہے وہ موسیٰ کا شیعہ، جو عیسیٰ کا چاہنے والا ہے وہ عیسیٰ کا شیعہ، جو داؤد کا چاہنے والا ہے وہ داؤد کا شیعہ، جتنے بھی انبیاء کے چاہنے والے، ان دو مثالوں سے قرآن نے سمجھا دیا کہ ہر ان کا چاہنے والا شیعہ ہے، یہ نام قرآن نے انبیاء کے دوستوں کو دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اب میں نے دلیل قائم کر دی کہ اب کوئی نہ پوچھے کہ شیعہ کہاں سے آ گیا، تو شیعہ تو ہے جس نے جب رسولوں کا ساتھ دیا وہ اسی رسول کا شیعہ ہے، قرآن کے بقول، قرآن کی دلیل کے مطابق وہ اس کا شیعہ ہے، اب آئیے ہم کہاں سے آئے، حالانکہ آئے تو ہم حابیل اور قابیل کے زمانے سے ہی ہیں، قابیلی الگ ہو گئے، حابیلی الگ ہو گئے، لیکن چلیے اس صورت میں کب سے آئے، کیسے آئے، اب یہ قرآن کی آیات تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی نا، آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے، 10 آیات میں سے کچھ تو ذہن میں رہیں گی آپ کے، اور نہیں تو پھر پڑھتے رہیے قرآن مجید بار بار، تو خود بخود ہی آیات آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا شیعہ کا کیا مطلب ہے اور شیعہ کا کیا مطلب، شیعہ الگ ہے، شیعہ جمع ہے وہ الگ ہے، بس یہ شیعہ نے حیدر کرار کہاں سے آئے، لفظ شیعہ تو پتہ چل گیا نا، بس تاریخ کا ایک چھوٹا سا حوالہ دے دوں کہ جو دو گروہ بنے تھے، نام جن کے دو کے مشہور ہوئے وہ تو بعد میں، پہلا نام تو میں بتا دوں گا کہ کب مشہور ہوا، لیکن کب پیدا ہوا وہ گروہ، لیکن دو ہی گروہ تھے، دونوں کا نام شیعہ تھا، دونوں کا نام کیا تھا، تھے مسلمان، اپنے آپ کو سبھی اسلام مسلمان کہتے تھے، مگر دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، شیعہ نے علی اور شیعہ نے فلاں، کیونکہ اور کوئی نام کسی کے پاس تھا ہی نہیں، ان کے دوست ان کے دوست، اب زندہ اس کا نام رہ گیا جو وفاداری میں سب سے آگے تھا، مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی فرقے پر اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، تاریخی بات سمجھانا ہے، ہماری یہاں گروہ کو کہا جاتا ہے وہابی، وہ کہتے ہیں وہاب اللہ کا نام ہے، چلو بھائی اللہ کے نام سے اللہ کو ماننے والے رکھ لو نام، کوئی بات، لیکن اصل میں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو سربراہ سرخیل ہے اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب،
اب
بتائیں اس کے باپ کا کیا قصور تھا بیچارے کا، مگر اس کے نام سے مشہور ہو گئے محمد بن عبد الوہاب. یہ سرغنہ جو ہے ان کے سالار یا ان کے عالم ابن تیمیہ کے اصولوں کے اوپر جس نے یہ بنیاد کھڑی کی اور آج تک اس کی بنا پہ فساد پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب تو بیچارہ شریف آدمی تھا، عالم تھا، وہ تو اپنے بیٹے کے بھی خلاف تھا، لیکن مشہور اس کے نام سے ہو گئے، مشہور اسی کے نام سے ہو گئے. ورنہ بھائی اب تو یہ تعویل کر دیں گے وہ تو وہاب اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام کے نام ہے توحیدی کے رکھ رکھتے، ایک جماعت ہے توحیدی جماعت بھی ہے یہاں، توحیدی جماعت رکھ لیتے، اور کوئی نام اللہ کا پتہ وہاب کیوں؟ کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے. اس لیے نام تاریخ میں اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس سے بحث نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بس پڑ گیا، ان کا نام تو پڑ گیا، اب وہ تعویل کرتے رہے جو بھی کرتے رہے. اب آئیے، تو میں نے بتایا کہ دو گروہ وجود میں آئے، وجود میں تھے، دوسرا گروہ وجود میں آیا شیعان علی، اور پھر دوسرا شیعان اس کا نام رکھ دیا گیا شیعان فلا شیعان فلا. تھوڑے عرصے تک معاملہ چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا. کیوں؟ ان کی جب آپس میں جوتم پیدار ہوئی، دنگا فساد ہوا، اقتدار کے پیچھے لڑائیاں ہوئیں، تو اب صرف جب شیعہ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب کیا لیا جاتا تھا؟ علی کا چاہنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کی وفاداریاں بدلتی چلی گئی. ایک کے زمانے میں شیعان فلاں کہلائے، دوسرے کے زمانے میں شیعان فلاں کہلائے. امیر شام بیٹھا تو کہلائے شیعان امیر شام، نام رکھ لیجیے امیر شام کی جگہ، جو بھی نام ہے اس کا، جو بھی آتے رہے، شیعان بنی امیہ، شیعان بنی عباس نام. لیکن یہ نام جو پڑا تھا، زمانے بدلتے گئے، افراد بدلتے گئے، ایک کے بعد ایک امام اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا رہا، مگر ہر امام نے ایک ہی نام دیا شیعہ. یعنی شیعہ نے علی نے کبھی اپنی وفاداری نہیں بدلی، لہذا سب کے نام ختم ہو گئے. اب جب شیعہ کہا جائے تو لغتوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علی کو چاہنے والا، علی سے محبت کا اعلان کرنے والا. مخالفین نے جو لغت تیار کی تو کہا کہ علی کے باپ میں غلو کرنے والے، مگر اتنا پتا ہے کہ شیعہ وہی ہے جس کا رشتہ علی کے ساتھ جڑا. تو میرے عزیزوں بس اتنا بتاؤ کہ جو نام اللہ نے دیا وہ اچھا ہے، یا میں اور دم چھلے لگانا شروع کر دوں ساتھ میں؟ اب تو لگ رہے نا دم چھلے، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا، وہ ختم. تو فلاں والا کا مطلب یہ کہ بھی ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. نام کیا دیا اللہ نے؟ شیعہ. رسول نے کیا نام دیا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. رسول نے کیا نام دیا؟ شیعہ. اہل بیت نے کیا نام دیا؟ شیعہ. جب امام نے مخاطب کیا، کربلا میں مخاطب کیا ہمارے شیعوں کو، سلام کہنا شیعہ، شیعہ تھی مہما شریف تم، جو منصوبہ شیر امام ہے حسین اسلام سے شیعہ کہا نا. تو جو نام آپ کو اللہ نے دیا، رسول نے دیا، معصومین نے دیا، وہ زیادہ حسین ہے یا اپنے نام بدل بدل کے تم چھلے لگا رہے ہو ساتھ میں؟ بس اصل نام کیا ہے ہمارا؟ جب شیعہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ علی کی ولایت میں ڈوبا ہوا. خلاصہ یہ. اب تشریح کی ضرورت نہیں مجھے کسی کہ کیا کرتا ہے، کہ شیعہ کا بانا کیا ہو گیا علی کا. اب یہ لغت میں برسوں کے ساتھ ہونا، پیدا کیسے ہوا یہ شیعہ، یہ جو ہم شیعہ ہیں ہماری پیدائش کہاں سے؟ ویسے تو میں نے بتا دیا کہ چاہے تو جناب نوح تک جائیں، چاہے تو جناب ابراہیم تک جائیں، چاہے تو جناب موسیٰ تک جائیں، سب تک جا سکتے ہیں. لیکن اسلام میں دیکھتے ہیں نا کہ گروہ کیسے پیدا ہوا، جس رسول نے نام دیا کہ علی و شیعتہ، علی اور اس کے شیعہ ہم الفائزون. یہ روایات ابن حجر مکی، ابن حجر عسقلانی جیسے متعصبین نے بھی لکھا کہ ہاں یہ حدیث ہے، مگر تعویل کی کہ وہ شیعہ اصل میں ہم ہیں. چلو بھائی تم ہو جاؤ، اعلان تو کر دو کہ تم بھی شیعہ ہو علی کے چاہنے والے، ہو جاؤ. تو یہ حدیث کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ ہاں بھائی حدیث ہے علی و شیعت ہم الفائزون، علی اور اس کے شیعہ یہی فائز ہیں، یہی نجات پانے والے ہیں، یہی اونچے درجے پر پہنچنے والے ہیں. پیدا کیسے ہو، کب، ان کی تاریخ کیا ہوئی، تاریخ تمہیں بتانا ہے تاکہ ذہن سے نکل جائے کہ کوئی پروٹیسٹنٹ ٹائپ کی ہم لوگ چیز ہیں. پروٹیسٹنٹ نہیں ہیں ہم لوگ، ہم تو مذہب حقا کے وارث ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آنچ آئی ہے مذہب حقا پہ یعنی اسلام پہ، تو سب سے آگے کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، آج بھی ہم ہیں. اسرائیل سے لڑنے کے لیے کوئی مجاہد نہیں نکلنا، کوئی تنظیم نہیں بن رہی، کوئی جہادی نہیں نکل رہا، کوئی مسلمان ملک نہ فوجی بھیج رہا نہ جہادی بھیج رہا، کچھ نہیں بھیج رہا۔ بس پتا چل گیا نا کہ رابطے اور ڈانڈے کہاں کہاں سے مل رہے ہیں۔ شام میں فتنہ ہو جائے، عراق میں فتنہ ہو، لبنان میں ہو، یمن میں ہو، اسرائیل سے لڑنے کے لیے کوئی ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کر رہا۔ کیوں بابا؟ مسئلہ یہ کہ یہود و سعود ہم قافیہ بھی ہیں، یہود و سعود ہم قافیہ بھی، ہم خیال بھی، ہم فکر بھی، سب کا مقصد ایک ہے۔ جیسے مدینے میں منافقین کی دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ، جنگ خندق میں سب کھلا تھا کہ نہیں کھلا تھا؟ جنگ خندق میں سب کھل گیا تھا کہ کون کون در پردہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہے۔ تو کل بھی تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج کی خندق اور خیبر یہ اعلان کر رہی ہے کہ کون کون یہودیوں کا ہم نوا ہے۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا۔ عمل بتا رہا ہے نا، نقابیں اٹھ گئی نا، نقابیں کربلا نے کھینچ لی ان سب کے چہروں سے، نقابیں کربلا نے کھینچ لی ان سب کے چہروں سے، بنے بیٹھے تھے تاریخوں میں جتنے محترم اب تک، چھپے ہوئے تھے نا، سب کو بے نقاب کر دیا کربلا نے۔ لبیک یا حسین۔ ہمارے بڑے ساحر لکھنوی صاحب بہت اب تو نابغہ روزگار ہیں، باقی بچے ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کو طول عمر عطا کرے، نابغہ ہیں اس دور کے، اب تو لوگ جا ہی رہے ہیں، آ تو رہے نہیں اس سطح کے، تو وہ ہمارے شہنشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، انجمن عابدیہ قاضیہ کے سالار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور بس ان کو دیکھ کے مجھے ساحر صاحب یاد آ رہے ہیں۔ پروردگار ان دونوں کو سلامت رکھے، اور یہ سمجھتے کہ کس کا شعر ہے اور کس سطح پہ جا کے کس نے کہا اس شعر کو کہ کربلا ہر دور میں بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے محترم تاریخ کے پردے میں چھپ جاتے ہیں نا، اب جیسے آج بے نقاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کہ کس نے کل یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، کون در پردہ احد میں بھی یہودیوں کے ساتھ ملا تھا، خندق میں بھی ملا تھا، خیبر میں بھی ملا تھا، خیبر میں بھی ملا تھا بابا، خیبر میں بھی ملا تھا۔ تو آج بھی سب الٹ گئی نقابے کے نہیں الٹ گئی؟ لہذا آئیے لے کے چلیں آپ کو پھر وہیں پہ، کہاں سے شروع ہوا، آغاز کیسے ہوا، یہ تو ہم نے بتا دیا نا، کہلی کہ شیعہ کا لفظ بعد میں نہیں آیا، بعد میں دوسرے آئے، ہم تو پہلے روز سے، ہم پہلے روز سے ساتھ۔ اسی وقت علل اعلان دو گروہ وجود میں آ گئے تھے جب خدا کے رسول نے دعوت کا آغاز کیا تھا مدینے میں، وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ہوا تھا شیعہ کون اور باقی کون۔ تبری پڑھ لیجئے گا، یہ واقعہ تو لکھا ہے سب نے، اچھا لکھتا ہے مورخ پھر بھی سمجھتا نہیں ہے، لکھتا ہے مورخ غدیر کو چاہے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھے، لکھتا ہے، لکھنا مجبوری ہے، مگر سمجھتا نہیں۔ وہ بقول ہمارے عباس حیدر زیدی صاحب کے، زندگی رہی، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 14 رمضان کو ان کو بلا لیا جائے یہاں، ان کی زبان سے سنیں گے تو آپ اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو جس کا شعر ہوتا ہے میں اس کا نام ضرور لے دیتا ہوں اس لیے شاعر کا، کہ آپ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی تکبندی کر لیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ میرا شعر ہے تو میرا نہیں ہے یہ۔ کہ اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں، اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں۔ صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں سے سلواتی نائب فرمائیے محمد والے محمد سمجھ میں آ گئی بات تو لکھ سب نے دیا دعوت صلح شیرہ کو اور اس جملے کو بھی کہا کہ گواہی دو جو بھی آج میری گواہی دے گا کل میرا وصی ہوگا میرا جانشین ہوگا میرے وعدوں کو پورا کرے گا میری امانتوں کو ادا کرے گا میرے قرض کو ادا کرے گا یہ جملے ہیں یہ الفاظ ہیں کہ جو آج میری گواہی دے گا تین چار بار تبری لکھتا ہے کہ تکرار کی مگر علی کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا علی کے سوا کوئی علی ہر بار کہتے خدا کے رسول میں گواہی دیتا ہوں تین چار بار تکرار کے ان جملوں کا آج میری گواہی دو جو آج میری گواہی دے گا وہی وصی ہوگا وہی وزیر ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا وہ میرے وعدوں کو پورا کرے گا یعنی ایسا ہوگا کہ اس کا فعل میرا فعل ہوگا میرے قرض کو ایسے ادا کرے گا جیسے اس کا قرض ہے میرے وعدوں کو ایسے پورا کرے گا جیسے اس کا اپنا وعدہ ہے بس نبی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ رسول نہیں ہوگا مگر جس جو ہوگا اس کو میں وہ منصب دوں گا تو بس اس وقت علی کی حمایت کرنے والے کتنے تھے وہ بھی تاریخ سے پوچھئے کہ 30 سے لے کے 70 افراد تھے سب نے مذاق اڑایا تھا یہاں تک کہا ابو طالب سے کہ لو بھائی تمہارا بیٹا وصی ہو گیا وزیر ہو گیا تم پر بھی حاکم ہو گیا ان کا اعتراض تو مورخین نے لکھا کسی نے نہیں لکھا کہ ابو طالب نے کیا جواب دیا بھائی جناب ابو طالب کا جواب تو لکھتے کہ وہ تو کہتے کہ ہاں بھائی میں نہیں مانتا یا میں مانتا ہوں اگر ابو طالب نہ مانتے اور نہ جانتے ہوتے تو 3 دن اپنی جیب سے دعوت کیوں کرتے کہ بلاؤ دعوت کو کیوں اس لیے کہ ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ آج میرے بیٹے کی مولائیت کے اعلان کا پہلا دن یہاں ہے بنیاد حمزہ نے مانا عقیل نے مانا طالب نے مانا جعفر نے مانا ان سب نے مانا ایک گروہ بنی ہاشم کا اسی وقت وجود میں آ گیا جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کیا وجود میں آ گیا عملی طور پہ علی کے ساتھ رہے نا یہ حکمت ہے رسول کی کہ جناب عقیل کو وہیں چھوڑ دیا جائے عباس ابن عبد المطلب کو وہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ مکے والوں کی ساری کارگزاری کی خبر ملتی رہے لیکن جو ہی فتح مکہ ہوا سب سے پہلے کون آ کے ملا تھا حضور سے عباس ابن عبد المطلب اور دیگر بنی ہاشم جو سب رہ گئے تھے وہ سب آ گئے رسول کے پاس کام ہو گیا ڈیوٹی پوری ہو گئی آ جائیے اب آپ اس کام کے لیے وہاں پہ چھوڑا تھا حکم رسول تھا ایسا تھوڑی تھا کہ اسلام فتح مکہ کے وقت جناب عباس ابن عبد المطلب نے قبول کیا کوئی موقع بتاؤ کہ جب پیچھے رہے ہوں دفاع میں عقد سے لے کے اور جتنے مارکے ہوئے جناب ابو طالب کے ساتھ ہیں حمزہ بھی اور جناب عباس ابن عبد المطلب بھی سب ساتھ ہیں لہذا گروہ وجود میں آ گیا کہ نہیں آ گیا اب ان کی اولادوں کو دیکھ لو جناب عقیل کی اولاد جناب جعفر کی اولاد ہے کہ نہیں جناب جعفر تیار کی اولاد جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی اولاد یعنی پہلے دن وعدہ کیا ابو طالب سے وعدہ کیا سب نے کہ جانوں سے گزر جائیں گے کیونکہ علی نے وعدہ کیا ہے نا جب علی نے وعدہ کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسالت کی تو اس کے بعد سب نے جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو ابو طالب کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نہیں کی؟ کہ اپنی جانوں سے گزر جائیں گے، مال سے گزر جائیں گے، بال بچوں سے گزر جائیں گے، مگر محمد کے دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ کون سا گروہ وعدہ کر رہا ہے؟ یہ وہ گروہ وعدہ کر رہا ہے جو علی کے ساتھ ہے، کیونکہ پہلے علی کی وصایت کا اعلان ہوا، وزارت کا اعلان ہوا، خلافت کا اعلان ہوا، تو کسی نے ان میں سے اعتراض نہیں کیا، یعنی ان سب نے تسلیم کیا تھا کہ اگر علی کے بعد کوئی وصی ہے رسول کا تو وہ علی ہے۔ اس کا ثبوت اپنی اولادوں کو اولاد علی پر، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو دعوت کا آغاز اعلان ہو گیا کہ جو علی کے ساتھ ہوگا وہی کامیابی تک پہنچے گا۔ اختتام کے وقت تک 20 سال ہو گئے، کیونکہ بعثت کے 3rd سال کا یہ واقعہ ہے غالباً، دوسرا سال بھی کہتا ہے کوئی، مگر 3rd سال کا ہے غالباً یہ واقعہ۔ اور وصال آپ کا ہے 13 ہجری، 10 ہجری، یہ 11 ہجری کا شروع سمجھ لیجئے، تو 22-21 سال ہو گئے نا اس واقعے کو۔ 20 سال میں بہت سارے لوگ نئے آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں نئے آ گئے نا، پتہ ہی ان کو کچھ نہیں، اور فتوحات کی طرف زیادہ دھیان ہے۔ یہ تو کل ہم بتائیں گے کہ کیا اس کا انجام ہوا، کیا نتیجہ نکلا، لیکن آج تو ہم صرف رکھنا چاہتے کہ آپ کو اپنی بنیاد پتہ چل جائے، اپنی جڑ پتہ چل جائے کہ ہماری جڑ کہاں ہے۔ ہم سب سے پرانے ہیں بھائی، ہم سے پرانا کوئی نہیں، باقی عدلتے بدلتے رہے، آج بھی عدلتے بدلتے ہیں، کسی نے کچھ نام رکھا، کسی نے کچھ نام رکھا اپنا، ہم وہی چلے آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، پھر یوم خوش آ رہا ہے، پچھلے سال یوم خوش پہ علل اعلان حسن نصر اللہ نے کہا تھا اپنی تقریر کے دوران، جا کے پچھلے سال کے یوم خوش کی اس کی تقریر نکال لیجیے گا، اردو ترجمے کے ساتھ ہے، مجھے تو اتنا کچھ نہیں پتا، میرا بیٹا مجھے نکال کے دکھا دیتا ہے، پوری تقریر میں نے سنی، تو میں وہ ایڈریس ویڈریس تو آپ کو نہیں دے سکتا کس ایڈریس، لیکن بچے سب جانتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ بھی ساتھ چل رہا ہے، جس میں اس نے فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ میں وحدت کا داعی ہوں، میں نے اتحاد کی بات کی، میں نے تو مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ کر مسیحیوں کو بھی گلے لگایا لبنان کے، لیکن آج پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ یہ اعلان تقریر کیا حسن نصر اللہ کہ میری سب سے بڑی پہچان کیا ہے، میں شیعہ ہوں علی کا، اس لیے میدان میں کھڑا ہوں، میرا فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ حسن نصر اللہ کا اعلان۔ تو اپنے اس فخر کو نہ فراموش کرو، یہ ہمارا فخر ہے، اور یہی فخر وصیت نامہ پڑھ لیجیے گا مل جائے گا، اردو ترجمہ خمینی ابو شکن کا، کہ جس میں اس نے اسی بات پہ فخر کیا کہ سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی کے غلاموں کا ایک ادنا، علی کے غلاموں میں سے ایک ادنا تھا غلام، وہ جانتے ہیں کہ شیعہ کا مرتبہ ہے کیا، شیعہ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ پروردگار عالم جناب ابراہیم کے لیے فرما رہا، انا من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم بھی شیعہ تھے، نوح کے شیعہ تھے، تو یہ منصب ایسے نہیں ملا کرتا، اتنی قربانیاں دی ہیں، جب وہ جا ربہ بقلب سلیم، جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے تو میں نے ان کو شیعہ کا درجہ دے دیا، میں نے ان کو یہ بنا دیا، انہ من شیعتہ ہی لا ابراہیم۔ تو آخری مرحلہ، درمیان کے مرحلوں پہ بھی بات کی جائے گی، دعوت کا آغاز ولایت علی، دعوت کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ، اعلان ولایت علی، کیونکہ اور کسی نے میدان کھلا چھوڑا تھا، اور کوئی آ جاتا سامنے، نہیں آیا نا، کوئی نہیں آیا، لہذا علی، تو اس پر تو چند لوگ تھے، گرد و غبار کتنا چھا گیا 20-22 سال میں، لہذا پھر ایک بار غدیر خم میں تازہ کیا اعلان کہ جو نہیں تھے وہ سن لو، اور جو سن رہے ہو آگے پہنچا دینا، جو نہیں تھے ذوالعشیرہ میں وہ آج سن لو، اور جو آج سن رہے ہو حاضرین غائبین تک پہنچا دینا کہ کیا کہہ رہا ہوں، سب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے سارا جھگڑا غدیر کا ہے، کیوں؟ ذوالعشیرہ کو تو چند لوگوں نے سنا تھا نا، غدیر کے اعلان کو سنا ہے 1,24,000 نے، مختلف ممالک کے لوگوں نے سنا ہے، مردوں عورتوں نے سنا ہے، بچوں نے سنا ہے، سب سے اقرار لیا، بتاؤ پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا سب تم تک، جو آیا پہنچا دیا، پہنچا دیا تو بس اب کیا پہنچانا ہے، جس پر کار رسالت کا دار و مدار ہے، یہ ہے ہمارا فخر کہ ہم نے غدیر کو بھلایا ہی نہیں۔ کیونکہ حکم تھا امام کا کبھی غدیر کو بلانا مت، غدیر کو نہ فراموش کرنا. کیوں؟ غدیر ہی میں تو فیصلہ ہوا ہے وفاداروں کا اور بے وفاؤں کا. وفادار الگ ہوئے ہیں، بے وفا الگ ہوئے، عہد و پیمان پورا کرنے والے الگ ہوئے. آج تک عہد و پیمان کو پورا کرے نہیں بولے غدیر کو، غدیر کا اعلان کیا اقرار. تو اب سن لو، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں کون ہوں تمہارے لیے دوست؟ میں کون ہوں محبت کرنے والے؟ یہی ترجمہ ہے نا، جس کے لیے جمع کیا حضور نے سب کو، جو نکل گئے واپس بلایا، جو رہ گئے ان کا انتظار کرے، سب کر، سب جہاں جمع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا کھردری زمین پر، کانٹوں دار زمین پر. کنکر اب بھی جا کے دیکھ لیجئے، کنکر چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، پیروں میں چبھ رہے ہیں، دل میں چبھ رہے ہیں، دماغ میں چبھ رہے ہیں. بہرحال یہی تھا، ابھی ہمارے بزرگ علماء اور ذاکرین کا جملہ ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، اچھی بات ہے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. تو ہمارے مرحوم و مغفور اللہ مقام و حضرت حسن زیدی صاحب کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ کسی کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کسی کے دل میں چبھ رہے تھے. تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں بزرگ علماء کا تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے مجھ سے، میری زبان میں شاید کچھ اثر پیدا ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جمع کیا، سب پہنچا دیا، پہنچا دیا. نظر آ رہا ہے جس کا بازو میں نے بلند کیا؟ من کنت مولا، جس جس کا میں مولا ہوں. ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہ خامہ خامہ شیعوں نے غدر مچا رکھا ہے. بے رسول نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرنا. تو بھئی یہ بات تو کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نہ معلوم کتنی دفعہ حضور فرما چکے تھے، مدینے میں بھی فرما چکے تھے، مواخات میں، مواسات میں. آپ ہی نے سب لکھا ہے، میں نے تھوڑی لکھا تاریخوں میں کہ کس کو اپنا بھائی بنایا، کس کو اپنا جانشین بنا کے چھوڑا. مدینے سے نکلتے ہو تو سب تھا اس میں محبت ہے. اس میں کون سی ایسی بات تھی بھائی کہ محبت کرنا؟ تو کہہ دیا تھا میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہے، میری اولاد سے محبت کرنا ہے. تو بات ہو گئی تھی کہ سب کو جمع کر کے کہنے کی. اور پھر یہ کہہ کہ سب آزا علی مولا، اشارہ بھی کیا، نام بھی لیا، قریب والوں کے لیے، دور والوں کے لیے، سب دیکھ لو یہ. اور ایسے ہاتھ پکڑا نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا. کیوں؟ تاکہ نظر آ جائے سب کو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا نہیں. اس لیے نام لیا، ہاذا نہیں کہا ہاذا مولا، ہاذا علی مولا، تاکہ اگر کسی کی آنکھوں میں سوزش ہو ہی رہی ہے، آنکھوں میں سوزش ہو ہی رہی ہے تو کم از کم نام تو سن لے گا نا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. پھر تاکید کی حاضرین غائبین تک پہنچا دینا، یعنی اپنی نسلوں تک کو پہنچا دینا کہ جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے ہر اس فرد کا یہ علی مولا ہے، ہر اس شخص کا یہ علی مولا ہے. تو ایک گروہ پھر وہ اور مضبوط ہو کے سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا. ایک وہ تھا جو ولایت پہ پورا یقین رکھتا تھا، ابو ذر، جناب ابو ذر صحابی رسول، جناب مقداد صحابی رسول، جناب سلمان فارسی صحابی رسول، جناب عمار یاسر صحابی رسول، جناب حجر ابن عدی صحابی رسول، جناب عدی ابن حاتم صحابی رسول. بابا سب صحابی رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، ذکر تو کرو، ان کے نام ہی نہیں پتا لوگوں کو. تو میں کہا انہوں نے مجھے علی کا شیعہ بنا دیا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے، جانتا ہے نا وہ کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے. انا من شیعتہ ابراہیم، جانتا ہے شیعہ کا مطلب کیا ہے. ہمارے کو کہتا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جس منصب کے میں لائق نہیں ہوں تو نے وہ منصب دے دیا. ارے علی کا شیعہ ہونا کہاں؟ مجھے تو علی کا کوئی شیعہ مل جاتا ہے تو میں اس کے قدموں کی خاک سر پہ رکھتا ہوں. میں وہ ہوں بھائی، میں اس منصب کے لائق ہی نہیں ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا منصب تو نے مجھے دے دیا، مجھے شیعہ بنا دیا، جبکہ میں نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ میں علی کا شیعہ کہنا ہوں. شیعوں بس ہمیشہ ایسے ہی رہو، یہ دعا کرتے رہو کہ بابود مجھے علی کا شیعہ بنا دے. ڈرتے رہو، دعوے نہ کرو، بڑے بڑے دعوے نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ دعا کرتے رہو معبود مجھے اس قابل بنا دے کہ میں علی کا جیسا بننے کا حق ہے ویسا شیعہ بن جاؤں، علی کا شیعہ بن جاؤں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس، میرے احباب میرے بچے مجھے دکھا رہے تھے، یقین مانے عراق میں اور یہاں پر جو شیعہ ہے وہ کتنے فخر کے ساتھ میدانوں میں نکل رہے ہیں، نعرہ لگا لگا کے نکل رہے ہیں کہ دنیا کو بتائیں گے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. آ رہے ہیں میدان، دیکھو مار مار کے بھوس بھر دیا ان کا، نکلنے نہیں دیتے ان کو، کوئی بچ کے نہیں آتا. انہیں جس کو خلیفہ بنایا تھا وہ تو واصل جہنم ہو ہی گیا، اب وہ دوسرے کا انتظار ہے، تیسرے کا، چوتھے کا، لاتے جاؤ ایک ایک کر کے، آتے جاؤ سب انشاءاللہ خیر، ادھر اکیلا اسپل انشاءاللہ ان کو بھی جہنم میں پہنچا کے دم لیں گے. مگر بات میدان میں مرنے جینے کی تھوڑی ہے، بات میدان میں ثابت قدم رہنے کی. ثابت قدم رہو، بہت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے پروردگار، دیکھو یہ ہیں میرے چاہنے والے بندے، یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، کریں گے اس پہ بات، کبھی موقع مل گیا تو. یہ ہیں وہ بندے، مومنین میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے قول و قرار کو سچا کر دکھاتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھاتے. تو وقت یہ مطلب ہے شیعہ، شیعہ وہاں ہوا، بعد میں نہیں پیدا ہوا. جب سے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی جسے خود رسول فرماتے تھے علی اور اس کے شیعہ، علی اور اس کے چاہنے والے. جو علی کے ساتھ ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا، ہم الفائزون، یہی اس درجے پر، اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے. لہذا ہمارا نام نیا نہیں، ہمارا نام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یعنی روایات میں بھی ہے، حکایات میں بھی ہے، تاریخ میں بھی، ہم نئے نہیں. ہاں اور لوگ تلاش کریں کہ وہ کب کب وجود میں ہیں، وہ کب کب، جن کے نام یہ ابھی 70-72 ہیں ان کے ناموں کو دیکھ لیا کہ بھائی کب کا ہے. کوئی 200 سال پرانا نام ہے، کوئی 250 سال پرانا نام ہے، کوئی 400 سال پرانا نام ہے. کوئی بنو امیہ نے ایک نام دے دیا، کوئی بنو عباس نے ایک نام دے دیا، معتزلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، جو بھی ہوں، سب سب نام بعد کے. شیعہ نے علی پہلا نام، شیعہ پہلا نام جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو قرآن میں دیا ہے. نوح کے چاہنے والوں کو شیعہ کہا، ابراہیم کو شیعہ کہا، جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کو شیعہ کہا، یعنی پسندیدہ نام دیا اللہ نے، قرآن مجید میں پسندیدہ نام قرار دیا. تو یہ آج اتنا یہ پتا چل گیا آپ کو کہ آپ کی جڑ کہاں ہے. ہماری جڑ اسلام میں دیکھو گے، یعنی بعثت کے بعد دیکھو گے تو ذوالعشیرہ میں ہے، اور اگر تاریخ بشریت میں دیکھو گے تو جناب نوح تک. ہماری جڑیں وہاں تک ہے، ہر دور میں جو رسولوں کے ساتھ رہا اس کا نام ہے شیعہ. ایک صلوات دے دیجئے محمد علی محمد. اب باقی گروہ کیسے پیدا ہوئے، خوارج کیسے پیدا ہوئے، اشاعرہ کیسے پیدا ہوئے، معتزلہ کیسے پیدا ہوئے، ان پر انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے بات شروع کریں گے کہ کر کے. آپ کی دلچسپی انشاءاللہ برقرار رہی تو دیکھیے بہت سارے مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، خدا نے چاہا تو اپنی کوشش کریں گے. آگے اللہ مالک ہے. ایک اور بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد، وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت کا پتہ نہیں چلتا، یا پھر وہ اس کو تیزی سے بڑھاتے ہیں. جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں گھڑی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے فاسٹ کر دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں. میرے حساب سے تو میں نے آدھے گھنٹے گفتگو کی ہے، وہ جناب ادھر تو اتنا سارا ٹائم ہو گیا. چلے خیر، بہرحال رمضان کی راتیں ہیں، اب زیادہ آپ کو آج اتنا کافی ہے. کل یہیں سے جہاں ختم کیا ہے بات کو شروع کریں گے. ذہن میں رہے موضوع فرقوں کی پیدائش، فرقوں کی تاریخ، پیدائش بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ کب فرقے اس طرح سے وجود میں آئے. تو پہلے آغاز ہم نے اپنے سے کیا آج، کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری پیدائش کب کی ہے، کہاں کی ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، سب بتا دیا آپ کو، آگے چلیے. بس اس لیے ہر امام نے اپنے چاہنے والے کو کیا نام دیا، شیعہ. چھٹے امام نے بھی اگر نصیحت کی اور وصیت کی تو یہ کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی مسلمان کافی ہے آپ یہ شیعہ کہنا. بابا اسلام دین ہے، دین تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مذاہب، یعنی مذہب یعنی چلنے کا راستہ، طریق، مذہب یعنی طریق یعنی راستہ، مذاہب یعنی منزل ایک ہوتی ہے، پہنچنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں مختلف. ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کو کتنے طریقوں سے سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہاں سے کیا وہ اس مشکل ترین، اس کونے سے، اس کونے سے، اس ڈھائی سے، کیٹو کو، ناگا پربت کو، یہ سب کرتے نہیں کرتے. تو دین منزل ایک ہے، راستے جدا جدا مختلف، چاہتے سب اس منزل تک پہنچ رہے ہیں. اب جس کا راستہ صحیح ہوگا وہ بالکل صحیح چلے گا، صحیح راستے پہ جائے گا نا. مذہب ہے، الگ الگ ہے مذہب، تو شیعہ مذہب کا نام ہے، شیعہ اس راستے کا نام ہے کہ جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں پیچ و خم کی. اس لیے گنجائش نہیں کہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ اس لیے ہے کہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہیں. دیکھیں مختلف فقہیں شروع ہوئی ان کے بانیوں کے زمانوں سے، جب ان کے بانی، جیسے بھی میں نے آپ کو حوالے دیا وہابیت کا آغاز کب ہوا، بھائی یہ 250-300 سال پہلے، 250 سال کے اندر، اس سے زیادہ نہیں، 250 سال پہلے شروع ہوا. 150 سال پہلے فتنے نے عروج پکڑا، وہ فتنہ آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھا اس طرح اور بھی تمام. ہمارا یہاں نہیں ہے سلسلہ، ہمارا ادھر نہیں ہے سلسلہ. اگر ہم فقہ جعفری بھی کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں بتا دوں گا آگے کی مجلسوں میں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ فقہوں نے یلغار کر دی تھی اسلام پر، سینکڑوں کی تعداد میں فقہیں وجود میں آ گئی تھیں، درجنوں کے قریب امام تھے، نام لے لے کے بتا دوں گا، جن میں سے چھانٹا گیا حکومتی سرپرستی میں مذاہب اربعہ کو اختیار کر کے باقی سب کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، اگرچہ کہ ختم نہیں ہوئے، مختلف شکلوں میں آج تک باقی ہیں، مگر سرکاری سطح پہ مذاہب اربعہ وجود میں آئے گئے، چار فقہوں کو تسلیم کیا گیا. تو وہ فقہوں کی انتہا کہاں تک ہے؟ اس فقہ کے بانی تک ہے نا، ہماری وہاں تک تھوڑی ہے. تو بھائی یہ تو دیکھ لو کہ وہی زمانہ ہے چھٹے امام کا جب یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لہذا ان سب کے فتوے کے مقابلے میں فتویٰ رکھا جاتا تھا امام کا. قال صادق، قال جعفر ابن محمد، قال ابن رسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے نے کہا، یہ جعفر صادق کا یہ قول ہے اس مسئلے میں. لہذا دور دور سے علماء آتے تھے زانوے ادب طے کرنے کے لیے، سیکھ سیکھ کر جاتے تھے اور امامت کا اعلان کر دیتے تھے سیکھ سے. اس لیے فقہ جعفری مشہور ہوئی، کیونکہ چھٹے امام کا زمانہ تھا، لہذا کہتے تھے کالا جعفر صادق، کالا جعفر صادق، کالا جعفر صادق. جعفر کا یہ قول ہے، جعفری پھر ہوا جعفری، یہ کہتے ہیں جعفریوں کا یہ مذہب ہے، اس لیے فقہ جعفری نام پڑا. کوئی الگ دین نہیں، کوئی الگ مذہب نہیں، چھٹے امام نے معاذ اللہ کوئی نئی چیز نہیں بنا دی تھی، بلکہ منظم اور مرتب کیا تھا فقہ محمدی کو، شریعت محمدی کو منظم کر کے دیا تھا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد صاحب. مصائب، اب ایک گھر میں اتنے جنازے اور کیسے کیسے جنازے، اس کے بعد بیویوں پر یہ ظلم و ستم ڈھایا جائے، خیموں کو جلا دیا جائے، لوٹ لیا جائے، سروں سے چادریں چھین لی جائیں اور مشکیں کس دی جائے، یعنی بازوؤں میں رسی باندھ دی جائے اور پھر سوار کرایا جائے ناکوں پر، اور ناکوں پر پالان نہیں، بے پالانوں کے اونٹ، جو بڑے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح توازن برقرار کر لیں گے. مجھے بتائیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس طرح سنبھالیں اپنے آپ. جب سکینہ کو سوار کرایا جاتا تھا، ناکہ دو قدم نہیں چلتا تھا، بچی گر جاتی تھی، گر جاتی. اور اس کا ثبوت آپ کو دوں، واقعہ تو بعد میں مکمل کرتا ہوں، اردن سے لے کے کربلا تک کتنی ہی قبریں ہیں گمنام، جن پر بس یہ لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا تو یہ بچہ یا یہ خاتون اونٹ سے گر کر شہید ہو گئی، جان دے دی صحرا میں، تڑپ تڑپ کر جان دے دی. بعد میں کوئی قبیلہ گزرا تو اس نے قبر بنا دی. بہت سارے نشانات ہیں ایسے، اب تو مجھے نہیں معلوم کیا صورت حال ہے آج کے دور میں ان حالات میں، لیکن پہلے تاریخوں میں ملتا ہے کہ وہ قبریں تھیں، ان کی زیارت بھی کرتے تھے لوگ جا کے. تو بھائی یوں سمجھ لیجیے کہ دوڑایا جاتا تھا اونٹوں کو، اور جو گر جاتا تھا پھر یہ رکتے نہیں تھے، دو قدم ناکہ چلتا تھا سکینہ گر جاتی تھی کربلا میں. تو پھر کیا کیا گیا، روایت پوری نہیں پڑھوں گا، بس یہ جملہ مختصر سن لیجئے کہ اس بچی کو رسی سے باندھا گیا ناکہ، رسی سے باندھا گیا اس بچی، لیکن اس کے باوجود شام کی راہوں میں اتنا سفر طے کرتے کرتے وہ رسیاں ڈھیلی ہو گئیں، بچی گر گئی جیسے دوسرے بچے گر جاتے تھے، سکینہ بھی گر گئی. تو قافلہ روکا نہیں گیا، حکم دیا گیا قافلہ چل کر، قافلہ کیسے رکا؟ وہ نیزہ جس پر سر حسین وہ شقی کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا، ریت میں گڑ گیا وہ نیزہ جس پر سر حسین. سب سپاہیوں نے مل کر کوشش کر لی کہ نیزہ نکلائے ریت سے، مگر نیزہ نہیں نکلا. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، مجھے معلوم ہے سر حسین کیسے آگے بڑھ گیا. سید سجاد کا تازیان پشت اور شمر کا تازیان. پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھ. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، قریب آئے نیزے، بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں طاقت نہیں، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ. میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. میرے لال سید سجاد، اے میرے بیٹے علی، میں جانتا ہوں مگر میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ، جب تک سکینہ واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. قافلہ روک دیا گیا، ناقے بٹھا دیے گئے، بیویاں اتری ناقوں سے ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں جا رہی ہیں آوازیں دیتی بھی بھی زینب ام کلثوم جناب ام رباب سبھی بھی آوازیں دے رہی ہیں صحرا میں، سکینہ سکینہ کہا. کچھ دور چلی تھی زینب کو بچی کے گریے کی آواز، اس آواز کی سمجھ میں تیزی سے بڑھی. دختر بھوت رات تو کیا منظر دیکھا، کوئی بی بی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی اس صحرا میں، اس صحرا میں، اس بیابان میں جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں. حیرت زدہ ہو گئی ثانیہ زہرا کہ یہ سیاہ پوش، یہ سیاہ پوش خاتون کون ہے جو بچی کو زانو پہ لیے بیٹھی ہے، بچی رو رہی ہے اور وہ بی بی تسلی دے رہی ہے میری بچی نہ رو، میری بچی نہ رو، ابھی تیرے وارث پہنچ جائیں گے، ابھی تیری ماں پھوپیاں بہنیں پہنچ جائیں گے، تجھے لے جائیں گے، مت گھبرا میری بچی مت گھبرا. دوڑی زینب آواز دی سکینہ، سکینہ نے جیسی پھوپی کی آواز سنی اس بی بی کی گود چھوڑی دوڑ کر زینب کی آغوش. زینب نے سکینہ کو کلیجے سے لگا کے تسلی دی اور پھر احسان مند نگاہوں سے اس بی بی کی طرف دیکھا، احسان مند نگاہوں سے اس بی بی کی طرف دیکھ کر فرماتی ہے ثانیہ زہرا، بی بی آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے رسول پہ احسان کیا. اس زمانے میں جب دشنام دینے والے ہیں، جب تماشا دیکھنے والے ہیں، جب پتھر مارنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کو اپنی آغوش میں پناہ دی، ہم آل رسول آپ کا شکر گزار، آپ کے شکر گزار، آپ کا شکریہ ادا کر. بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائے، چہرے سے نقاب ہٹا کے بی بی فرماتی ہے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ زینب میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں. مدتوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی کو ماں کی آغوش ملی، دوڑ کر ماں کی آغوش میں پناہ لے لی زینب نے. اب تک جو گریا رکا ہوا تھا، ماں کی آغوش ملتے ہی آنکھوں کے سوتے پھوٹ پڑے. بلک بلک کر رو رہی ہے زینب، ایک ایک ظلم بتا رہی ہے زینب. اب ماں بھائی ہو، جب بڑا گھر اجڑ گیا، کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کس طرح میرا باس شانے کٹائے پڑا تھا، کاش کربلا میں آتی تو دیکھتی کس طرح میرے علی اکبر کو بچی ماری گئی، کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کس طرح معصوم علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، کس طرح قاسم کا لاشا پامال ہوا. اے اماں، جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کہ کس طرح پشتِ گردن سے اس کے سر کو قلم کیا گیا، اسے ذبح کیا گیا، اس کے سر کو موقع نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ روایت یہاں ختم ہوتی ہے، مگر دل کہتا ہے، ماں نے بھی پلٹ کر کہا ہوگا، اے میری بچی، ارے کسے بتاتی ہے، تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں تو جاتی تھی تیری دکھیاری ماں تیرے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ زینب، ارے کسے بتاتی ہے، کہیں اور نہیں، میرا حسین میری آغوش میں زندہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔